سورہ مومن مکی دور کی صورت ہے اور مکہ کے بھی اس دور کی صورت ہے جب اسلام کی دعوت کے خلاف کفار نے طرح طرح کی چالیں چلنا شروع کر دی تھی. ایک طرف بحثیں، جھگڑے، طرح طرح کے سوالات اور نت نئے الزامات لگا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے. اور ایسا کرنے کی عملاً انہوں نے کوشش کر بھی ڈالی. کیسے کہ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے. تصور کریں کیسے حالات تھے جس میں ہمارے پیارے نبی لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے. آج تو ہم قرآن سناتے ہیں، لوگ شوق سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مانے نہ مانے یہ اور بات ہے، لیکن سر جھکا کے سنتے ضرور ہیں. تو تصور کریں ایسے سخت حالات ہوتے تو کیا ہم پھر بھی لوگوں کو قرآن سناتے؟ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا لے. موقع ہے، مہلت ہے، لوگوں کے دل نرم ہیں، آمادہ ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار ہیں، تو ہم شوق سے قرآن سنائیں، ہم شوق سے انہیں نیکی کا رستہ بتائیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو عین وقت پر حضرت ابوبکر پہنچ گئے، انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا. اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈال رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ سوچئے یہ کیسے حالات تھے جس میں یہ سورت نازل ہوئی. اور سورہ مومن، یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا ذکر کیا ہے جو نہ نبی نہ ولی بلکہ ایک ایمان والا شخص تھا. اور اس مومن کی بھی نہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کیا، نہ روزوں کا ذکر کیا، نہ تسبیحات کا ذکر کیا، اور ذکر کیا تو کس چیز کا؟ کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا تھا. بس پڑھتے جائیں اور اپنے لیے دعا کرتے جائیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، معاف کرنے والا. بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے گناہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، اور وہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور توبہ قبول کرنے والا. اور بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. اور کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، اب آپ بھی اس کو ساتھ میں کہیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. اے میرے پروردگار، تیری بخشش تو میرے گناہوں سے کئی زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں. اس نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا، اس کو دوہرا. اس نے دہرایا، آپ نے پھر فرمایا، اس کو دوہرا. اس نے پھر دہرایا تو آپ نے فرمایا، کھڑا ہو جا، اللہ نے تجھے بخش دیا. اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، اللہ سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، بس میں اور آپ پلٹنے والے بن جائیں، اور پلٹنے میں دیر نہ کرے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے کہ جس نے باطل کی مدد کی تاکہ حق کو کمزور کرے، اس سے اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہے. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم باطل کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں، اللہ حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، یہ کون سا رشتہ ہے، یہ کون سی چیز ہے جس نے عرش والوں کو فرش والوں کے ساتھ ملا دیا؟ یہ ایمان کا رشتہ ہے، اس ایمان کی قدر کریں۔ اس ایمان کی بدولت عرش کے حامل جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے اور وہ جو اس کے گرد و پیش ہیں، اللہ کے قریب حاضر فرشتے، اتنے بلند درجے اور بلند مقام والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنی محبت ہے انہیں ہم سے، اتنی فکر ہے انہیں میری اور آپ کی، اور وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا ذکر کروں جو حاملین عرش میں سے ہے، اس کے کانوں کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تو تصور کریں، اتنے بڑے طاقتور فرشتے مجھ سے اور آپ سے میرے اور آپ کے ایمان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ یہاں پھر نوٹ کیجئے، معاف کرنے کا ذکر الگ اور عذاب دوزخ سے بچانے کا ذکر اللہ نے الگ کیا۔ کیوں؟ معاف کر دینا بھی تو کافی ہی تھا، لیکن کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے معافی جہنم میں جانے کے بعد ملے، تو اللہ نہ کرے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی سزا میں نہ ڈالنا، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ بار بار اللہ توبہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مکمل ہونے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بندوں گندے ہی نہ چلے جانا، صاف ستھرے ہو کر جانا۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیوی اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اتنا بڑا انعام اس آیت میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے والدین، ان کے زوج اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہو اور اس کے والدین اور بچے اس مرتبے کے مستحق نہ ہوں، تو اس کو نیچے لا کر ان کے ساتھ ملانے کی بجائے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر اس کے درجے میں لے جائے گا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی مجھے لگتا ہے جیسے کوئی اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں اس نے کوئی بلند عہدہ، کوئی درجہ پا لیا، اچھی جاب، اچھی اس کو سہولتیں میسر آ گئیں، فیسلٹیز میسر آ گئیں، مراعات مل گئی، نوکر چاکر، گھر، گاڑی، بہت ساری سہولتیں۔ اب ان سہولتوں کو وہ اکیلا تو انجوائے نہیں کرتا، بلکہ جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے والدین ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، وہ سب اس کے ساتھ ان سہولتوں کو انجوائے کرتی ہیں، حالانکہ انہوں نے تو اس درجے کی محنت نہیں کی، وہ تو ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے، لیکن وہ ان رعایتوں سے، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم نیک بن جائیں، ہم اپنے خاندان میں اس مرتبے اور اس مقام کو پالیں اللہ کے فضل سے اور اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے سے، تاکہ جنتوں میں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے ان بلند درجوں کو پالیں۔ اللہ ایسا کر دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ تصور کریں، ان آیتوں کو اپنے اوپر لے، کوئی ایسی بات یاد کرے کہ کسی نے نیکی کی دعوت دی اور میں نے انکار کر دیا۔ اور ہم یوں انکار نہیں کرتے، عام طور پر ہم جو برا عمل کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے اور آخرت سے بے نیاز ہو کر ہی تو کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے, کوئی راستہ, کوئی طریقہ, کوئی امکان؟ جواب ملے گا, یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے, اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے, وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے, مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والو, اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ولو کری حل کافرون, خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو, اور کافروں کو میری اور آپ کی عبادت نہیں کھلتی. ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, عمرے کریں, حج کو جائیں, کبھی بھی نہیں ان کے ماتھے پہ شکن آئے گی, وہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے, انہیں ذرا تکلیف نہیں ہوگی. لیکن فوراً انہیں تکلیف ہوگی اگر آپ اپنے قوانین کو اسلام کے مطابق بنا لیں, اگر آپ اپنے سلیبس کو اسلام کے مطابق بنا لیں, اگر آپ اپنے رسم و رواج کو, اپنے نظام کو, طریقہ زندگی کو, سزاؤں کے نظام کو, انتخاب کے نظام کو اگر آپ شریعت کے مطابق کر دیں تو یہ بات انہیں سخت ناگوار ہے. لیکن یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو, کافروں کی پرواہ نہ کرو. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے, وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے. یومہم بارزون, ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی نگاہ میں ہر وقت ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. گو دنیا میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی گھر میں کمرہ بند کر کے اور ہم کسی اوٹ میں یا کسی بھی چادر کے نیچے چھپ کے شاید اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا, تبھی تو برائیاں کرتے, مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور قیامت کے دن تو اوٹ بھی ختم ہو جائے گی, نہ کوئی بلڈنگ, نہ کوئی درخت, نہ کوئی سایہ, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی گھر سلامت. یومہم بارزون, اس دن سب اللہ کے سامنے عیاں ہوں گے, اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی بھی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے, لمن الملک اليوم, اور سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. نہ گورے سکندر, نہ ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ سب ختم, سب کی بادشاہت ختم. کہا جائے گا آج ہر متنفس اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی, آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا, اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. کتنا قریب؟ پیارے نبی فرماتے ہیں مَن مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. اور موت کتنی قریب ہے, جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. کیسا سخت دن ہوگا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن گرمی کی شدت سے لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے, سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کا ٹخنوں تک پسینہ ہوگا, کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا کمر تک, کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. اللہ ہمیں اس دن کی برائیوں سے بچا دے, اس دن کی رسوائی سے بچا دے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. آج کھنگالیں اپنے سینوں کو, جائزہ لیں اپنی نیتوں کا, اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ لیں. کیا ہے اس کے اندر, کیا ہے یہ اللہ کے سامنے نمایاں ہے. اگر برا ہے تو آج اس دل کو دھو لے اور اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں سجا لے, اللہ کا ذکر سجا لے, اللہ کی یاد سجا لے, اللہ کا کلام سجا لے, اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، کیسے کیسے تانے دیے لوگوں نے، انبیاء جیسی پاکیزہ سیرت لوگوں کو، مخلص لوگوں کو کیسے تانے دیے، تو کوئی آپ کو اور مجھ کو کچھ کہہ دے تو سکے، کوئی بات نہیں، تمغہ ہے، یہ تو اللہ کے رستے میں نبیوں کو دیا گیا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ تصور کیجئے ان کے لیے ان کا ایمان انگارے کی طرح تھا، ایمان لاتے ہی بیٹے قتل، مصیبتیں، آزمائشیں۔ آج ہم پر کیا مشکلات ہیں جو ہم دین چھوڑ چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر کافروں کی چال عکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ یہ آپ تصور کریں، ایسے لگ رہا ہے جیسے فرعون کو درباریوں نے پکڑ رکھا ہے، حالانکہ فرعون کتنا بڑا بادشاہ، کتنی بڑی فوج، کتنا بڑا لشکر اس کا، طاقت اس کی، اور حضرت موسیٰ نہتے، کوئی اسلحہ نہیں، صرف ایک عصا ہے اور ید بیضہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، پشت میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ لیکن مومن کا روب ہوتا ہے اور کفر اندر سے بودا، کمزور اور بے وزن ہوتا ہے، اور فرعون اسی خوف کا شکار تھا۔ بالکل اسی طرح اس آج کے دور کی مثال آپ سب کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح افغانستان جیسی وسائل اور ٹیکنالوجی سے محروم ایک چھوٹی سی ریاست اور امریکہ بہادر اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور بھرپور ٹیکنالوجی اور وسائل اور اسلحوں کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن کیسے ان کے دلوں پر روب طاری ہوا اور کیسی شکست کھائی انہوں نے، اور کیسے شرمندہ ہو کر بہانے تلاش کر کے انہوں نے افغانستان کو چھوڑا۔ ایمان والوں کی ہیبت ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، اور کفر اندر سے بزدل ہوتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے فرعون، پکار دیکھے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا۔ یعنی ایسے حکمران ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تو عوام کی فکر ہے، یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ آپ سوچئے حضرت موسیٰ جاتے جاتے بھی اور ایسے سخت حالات میں بھی اس کو دعوت دے رہے ہیں حکمت کے ساتھ کہ میں نے تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اللہ ہمیں حکمتیں سکھا دے، اور کوئی دھمکی، کوئی ایسی بات ہو تو اس کے جواب میں یہ قرآن کی آیت انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ آیت یاد کر لیجئے، کوئی کسی کی ایسی پریشانی کے موقع پر یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس موقع پہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ ہے مومن شخص جس کے نام پہ اللہ نے سورت رکھ دی۔ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، ایک سچا سیدھا سادہ مخلص مسلمان، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ چپ نہیں رہ سکتا، وہ کسی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کسی برائی کو دیکھ کر پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے، اللہ دشمنوں کے اندر سے مددگار پیدا کر دیتا ہے، اللہ ایسے غیر محسوس طریقے سے ایسی ایسی جگہوں سے مدد پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کہ فرعون کی سختیوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی دعوت اندر ہی اندر پھیل رہی تھی، حتیٰ کہ ایوانوں تک پہنچ گئی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کی بات کو قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا. اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کس کو نہیں مل سکتی؟ جو جھوٹا ہو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، جو حد سے گزر جانے والا ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت پانی ہے تو جھوٹ چھوڑنا ہوگا، اپنی حدوں کو سمجھنا ہوگا. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یہ اچھے حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. اگر اللہ کو ناراض کیا تو اللہ یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے. فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دیتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. ہر دور کے فرعون کو اپنا طریقہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور دیکھیں انسان کا نفس اس کو کس قدر دھوکے دیتا ہے. وہ انتہائی غلط کام کرتا ہے، لیکن اس کا نفس اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں، تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. وہ شخص جو ایمان لے آیا تھا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا. آپ دیکھیں کہ ایمان والا شخص کس قدر خیر خواہ ہے، کس قدر محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہوں کہ کوئی بات نہیں، بس جیسا جی چاہے وہ کرتے رہے، ہم نے بات کی تو ایسے برے بنیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کریں، جو کوئی جو کچھ کرتا ہے کرتا چلا جائے. نہیں، خوف ہے، ڈر ہے، کس بات کا؟ کہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں. کس قدر اس کی دعوت میں محبت گندی ہوئی ہے. ہم نے محبت صرف اس کو سمجھا کہ ہم کھلا لیں، پلا لیں، ہم ان کی خواہشات پوری کر لیں. اصل محبت کیا ہے؟ اس دن کے لیے تیار کرنا، اس امتحان کے لیے تیار کرنا، اس آزمائش کے لیے تیار کرنا جو ہم سب پہ آنے والی ہے، جو ان معصوم بچوں پہ بھی آنے والی ہے، جو ذرا سی سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ذرا من پسند کھانا نہ ہو تو برداشت نہیں کر سکتے. کس طرح اس دن کی سختیوں کو برداشت کریں گے؟ جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والے قوموں پر آیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغان کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے، اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. پروردگار، تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک دائی دین بلاتا رہتا ہے لوگ شک ہی کرتے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر قدر کرنے لگتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص علم والا تھا، پچھلی قوموں کے بارے میں جانتا تھا. تو پتہ کیا چلا؟ کہ تبلیغ کے لیے علم ہونا چاہیے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. اللہ ہمارے دل پر ٹھپا نہ لگانا. اس مومن کے کردار سے اور اس دورہ قرآن سے اگر ہم تڑپنا سیکھ لیں، ہمیں اپنی ہدایت کی اور دوسروں کی ہدایت کی تڑپ لگ جائے، تو بس سمجھ جائیے کہ اس دنیا میں گویا اجرت مل گئی، صلہ مل گیا. فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، اس کی ڈھٹائی دیکھیں کتنی ہے، اور اپنی طاقت پر کتنا اس کو زوم ہے کہ مجھے میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. وہ کتنی بلند عمارت بنا سکتا تھا؟ روسی صدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو ایک مسلم جرنلسٹ کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا، اور جب اس کا جہاز اوپر بلندی پر پہنچا تو اس نے جرنلسٹ کو پکار کر کہا، او مسلم، سنا ہے تمہارا خدا اوپر ہے، ذرا دکھاؤ مجھے. اس مسلم جرنلسٹ نے بڑے اعتماد سے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب، جہاز کا دروازہ کھولیے، ایک قدم باہر نکالیے، آپ کو اللہ نظر آ جائے گا. اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. نگویا اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، اس میری قوم کے اندر آپ اس کی اپنائیت کو محسوس کریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اور جب تک اپنائیت اور محبت نہیں ہوتی ہم اس وقت تک کسی کا درد محسوس ہی نہیں کر سکتے، اس کا غم لگا ہی نہیں سکتے۔ میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، اور آپ یہ بھی سوچئے کہ کس قدر بے دین لوگوں میں، کیسے سیکولر لوگوں میں اور ظالم جابر لوگوں کے درمیان وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ میں اور آپ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے ارد گرد معاشرے کے لوگ جن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، انہیں دور دور تک دین کا پتہ نہیں ہے، وہ دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں، ہم انہیں کیسے دین کی دعوت دیں، ہم انہیں کیسے کوئی اچھی بات بتائیں۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اس مومن کے کردار سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، یہ دیکھے کہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ خود نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے نہ بن جائیں، برائی سے روکنے والے نہ بن جائیں، ورنہ میری نمازیں، میرے روزے میرے کام نہیں آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام دنیا کا آسان نہیں ہوتا، جاب پر بھی تو لوگ جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن دین کی طرف دعوت دینا، دین کا کام کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ فوراً ریٹرن نظر نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور سرخ اونٹ اس دور کا قیمتی سرمایہ تھا، جیسے برانڈیڈ گاڑی۔ تو اگر میرے اور آپ کے ذریعے کسی ایک کی بھی زندگی بدل جائے تو میری اور آپ کی تو دنیا اور آخرت سنور گئی۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے، محسوس کیجئے اس چیز کو۔ سکالرز کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی طرح ہیں، جتنا ایک کے قریب ہوں گے دوسرے سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ یعنی یہ تو ہوگا، آخرت کے لیے کام کریں گے اور دنیا کا نقصان نہ ہو، یہ تو ہوگا، لیکن نتیجہ آخرت پر اگر رہے، نظر اگر آخرت پہ رہے تو کوئی غم نہیں ہوتا۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے کتنا میدان اوپن کر دیا، کوئی اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ مرد کریں گے تو صلہ پائیں گے اور عورتیں نہیں پائیں گی یا کم پائیں گی۔ جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی دعوت کے لیے اٹھے گا، جو بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ اگر واقعی ہم یہ سمجھ لینا کہ جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ کسی فن، موج، مستی کی طرف نہیں بلا رہا، وہ دراصل ہمیں آگ کی طرف بلا رہا ہے، تو ہم اس سے بچ جائیں۔ تو مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں؟ اب دعوت کا انداز تو دیکھیے کہ میں تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، تمہارے شرک تک کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں۔ کیا مراد ہے اس کا؟ کہ ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور ہر سے گزر جانے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ کبھی والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا یاد کرو گے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر ہم اس بات کو حسرت کے ساتھ یاد کریں کہ کاش ہم نے مانا ہوتا، کاش ہم نے اس وقت نصیحت قبول کر لی ہوتی۔ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بہت ہی خوبصورت آیت، کہ جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو بھی مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اللہ کے حوالے اپنے سارے کام کرتا ہے، اس کی امید نہیں ٹوٹتی۔ آپ دیکھ لیجئے، غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن چھوڑا ہے، مال اسباب گھر بار چھوڑا ہے اور دشمن دہانے تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر غمزدہ ہو گئے، کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور غزوہ احد کے بعد اتنے زخم کھانے کے باوجود دشمنوں کی آمد کی خبر سن کر ایمان والوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور وہ لڑکا جس کو اصحاب الاخدود والے آگ کے گڑوں میں ڈالنے والے، اس لڑکے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ مجھے ان کے لیے کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے. اللہم اکفنیہم بما شئتا، مسلم کی یہ روایت ہے. بس اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کر کے پرسکون ہو جائیے، اللہ ہمارے معاملات کو بہت اچھا کر دے گا، بس ہم اللہ کے کام کے بن جائیں. جس طرح ماں بچے سے کہتی ہے نا، بس تم پڑھو، باقی چیزوں کی تم فکر نہ کرو، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گی، بس تم اپنا پڑھائی پہ دھیان دو. بس اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم میری طرف لوگوں کو بلاؤ، میرے رستے پہ لوگوں کو دعوت دو اور تمہارے کاموں کو میں کروں گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بالکل آخری دور میں ہوا ہوگا. اس کے بعد فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے لشکر لے کے چل پڑا اور پھر وہ سمندر میں ڈبو دیا گیا اور اس مومن کے خلاف وہ چالے نہ چل سکا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. یہ آیت ہے جس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ قبر کے عذاب پر دلیل ہے کہ ابھی تو یوم الحساب آنا ہے، ابھی تو قیامت کا دن آنا ہے جب جنت میں ڈالے جانے اور دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن وہ فرعون اور اس کے ساتھی ابھی سے دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ابھی سے اس عذاب کو بھگت رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے واپس لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا جانتا ہے؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے، آگ میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا. اسے وہ دونوں ٹھکانے اکٹھے دکھائے جاتے ہیں. اور جو منافق ہوتا ہے یا کافر، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو اس سے کہا جاتا ہے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے کسی جاننے والے کی ہی پیروی کی. پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جنوں کے سوا اس کے آس پاس کے سب لوگ سنتے ہیں. قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. تو یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے. وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے، ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے, اور اپنے قصور کی معافی چاہو. واستغفر لذنبک, اپنے قصور کی معافی چاہو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے ہر فرد کو استغفار کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے, اللہ کی قسم میں ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. پچھلی سورت میں بھی ہم نے استغفار کی تاکید پڑھی, اس سورت کے آغاز میں پھر ہم نے توبہ کی تلقین پڑھی, اختتام میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو توبہ کر لو, اپنے قصوروں کا احساس کر لو. اور آج کل رمضان میں خاص طور پر ہم آخری عشرے کی راتیں گزار رہے ہیں, یہ جاگنے کا وقت ہے, محاسبے کا وقت ہے, رونے کا وقت ہے, گریہ ازاری کا وقت ہے, جائزہ لینے کا وقت ہے. بہت دل چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ ایک صحابی کا واقعہ شیئر کروں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنا اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا تھا, اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں اپنے بڑے بڑے گناہوں کا بھی احساس نہیں ہوتا. حضرت سالبہ ہے, ان کا واقعہ اسد الغابہ میں تحریر ہے. بعض روایات کے مطابق 13 سال کے تھے, بعض کے نزدیک 16 سال کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیغام دے کر بھیجا کرتے تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے انہیں ایک پیغام دے کر کسی کے ہاں بھیجا, ہوا تیز تھی, یہ گزر رہے تھے کہ رستے میں ہوا کی وجہ سے ایک گھر کا پردہ ہٹا اور ان کی نظر گھر کے اندر پڑی جہاں ایک عورت نہا رہی تھی. ایک روایت کے مطابق یہ وہاں سے فوراً پلٹے, لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے دوبارہ اس خاتون کو رک کر دیکھا. ماں انہیں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ اتر آئے. اس خیال کا آنا تھا کہ سالبہ روتے ہوئے مدینہ کے باہر کی طرف دوڑے اور کسی پہاڑ کے دامن پر اللہ کے حضور گڑگڑانے لگے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز انہیں نہیں دیکھا تو صحابہ سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے, امت کے اتنے بڑے بڑے مسائل اور ذمہ داریاں ہیں لیکن ایک بچے سے وہ بے خبر نہیں, غافل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حضرت سلیمان فارسی کو بھیجا کہ ان کا پتہ کریں. یہ دونوں حضرات انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ سے باہر ایک چرواہے کے پاس پہنچے. پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آپ حضرات اس بچے کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے جو شام کے وقت ہر روز روتا ہوا پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اور اللہ سے اس کی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے. میں اسے دودھ کا پیالہ دیتا ہوں, وہ روتے ہوئے اسے پیتا ہے, اس طرح کہ اس کے آنسو اس میں گر رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر اور حضرت سلیمان فارسی وہیں رک کر انتظار کرتے ہیں. شام ڈھلے ایک لڑکا پہاڑ سے نیچے اترتا ہے, یہ دونوں پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو سالبہ ہے, اور سالبہ انہیں پہچان کر روتے ہوئے چلانے لگتے ہیں کہ آپ حضرات آئے ہیں, مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے متعلق دوزخ کی وحی آئی ہے. یہ دونوں حضرات حضرت سالبہ کو کسی طرح وہاں سے واپس لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے ساتھ سالبہ کے گھر جاتے ہیں جہاں سالبہ سخت بیمار نظر آتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر روتے ہوئے چلاتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لائق نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے دو زانوں پر رکھتے ہیں, انہیں تسلی دیتے ہیں. حضرت سالبہ کانپنے لگتے ہیں, آپ نہایت محبت سے پوچھتے ہیں, سالبہ کیا حال ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں, میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے دوزخ کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ فرماتے ہیں, نہیں سالبہ ایسا کچھ نہیں. یہ سن کر حضرت سالبہ کہتے ہیں, میرے بدن میں چیونٹیاں سی چل رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں, سالبہ تمہارا وقت آ گیا. حضرت سالبہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل, اللہ کے خوف سے ایک ذرا سی خطا پر روتے روتے یہ حال ہو گیا ان کا. ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے, خوف نہیں آتا, ڈرتے نہیں ہیں. واستغفر لذنبک, واستغفر لذنبک, اپنے قصوروں کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا, انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور دعا نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو رہے ہیں۔ دنیا میں عجیب معاملہ ہے، بندوں سے مانگو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والے کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے در پہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، سر جھکانے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ مانگے اللہ سے، خوب مانگے، اسی سے مانگے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عین عبادت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی تسلی اس حدیث میں ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرما لیتے ہیں، یا تو اسی دنیا میں دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور ہم روایات میں یہ پڑھتے ہیں قیامت کے دن انسان جب جنت کا طلبگار ہوگا اور جب وہ دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں کم ہیں، وہ جنت کو کیسے پہنچے، یکایک کہیں سے ڈھیر سارا اجر اس کے اکاؤنٹ میں نکل آتا ہے، اور وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے۔ احادیث میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ آخرت کے دن جب بندہ جنت کو پانے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کے فضل کا طلبگار بن کر کھڑا ہوگا، اور اٹکا ہوا ہوگا کہ کیسے نیکیاں پوری پڑ جائیں، کسی طرح سے نیکیاں مل جائیں، اچانک کہیں سے ڈھیر سارا اجر اس کے اکاؤنٹ میں نکل آئے گا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ یہ کہاں سے، تو اسے پتا چلے گا یہ ان دعاؤں کا ذخیرہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو یہی بندہ وہاں کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی تاکہ میں یہاں سارا اجر پاتا، مالا مال ہو جاتا۔ یہ ہے ہمارا حال کہ ہم دنیا میں ایک ایک دعا پر اڑتے ہیں اور بگڑتے ہیں کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ بس یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، گڑ گڑا کر، آہوزاری کے ساتھ، عاجز بن کے، فقیر بن کے اللہ سے مانگے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، ہے نا درست بات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے جس طرح مجھے خوبصورت بنایا ہے بس میرے اخلاق کو بھی ایسا ہی خوبصورت بنا دے۔ جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ۔ یہاں مقررہ وقت سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد آخرت کا دن بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون, اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو, عقل سے کام لو. یعنی اتنے مرحلوں سے اللہ نے تمہیں گزارا اس لیے نہیں کہ تم جانوروں کی طرح جیو اور جانوروں ہی کی طرح مر جاؤ, بلکہ اس لیے گزارا کہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اس نظام کو جس نظام کے تحت اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم واقعی غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے کروڑوں نطفے ضائع ہو جاتے ہیں, اور ہمارے آبا و اجداد سے اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو سنبھال سنبھال کر رکھا جس سے مجھے وجود میں آنا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی حفاظت کی, کس طرح ماں کے پیٹ میں میری اور آپ کی حفاظت کی, پھر بچپن میں کس طرح سے حفاظت سے پالا, اور جس کے لیے اللہ فیصلہ کر دے اس کو دوران حمل ہی اٹھا لے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. اور جسے بچپن میں مرنا ہے وہ بچپن میں ہی مرتا ہے, وہ کسی بادشاہ کا ہی بچہ کیوں نہ ہو. اور جسے کسی جوانی یا بڑھاپے کی عمر تک پہنچنا ہے وہ خطرناک سے خطرناک حادثوں سے گزر کے بھی, جس میں بظاہر موت نظر آ رہی ہوتی ہے, اس سے بھی بچ کر اس عمر کو پہنچ کر رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دی ہے. اور جسے مرنا ہے وہ دنیا کے بہترین ہسپتال کے اندر بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتے ہوئے بھی مر کر رہتا ہے. یہ سب چیزیں کون کرتا ہے, یہ سب کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہیں. کوئی فرشتہ, کوئی ولی, کوئی بزرگ اس چیز کی اتھارٹی اور اختیار نہیں رکھتا, نہ زندگی کی اور نہ موت کی. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں, کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک رات نماز پڑھ رہے تھے جب اسی آیت پر پہنچے, یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 71 اور 72. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. بار بار اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اول تو ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہی نہیں, پڑھ لیں تو سمجھتے نہیں, تلاوت کرتے ہیں ناظرہ کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کتنے برے انجام سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں ایک قرآن اور دوسرا قرآن, اور تین تین چار چار قرآن ہم ایک رمضان میں ختم کرتے ہیں, لیکن ایک حکم کے بارے میں بھی نہیں جانتے, ایک ذرا سی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی, اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون, پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. وہ جواب دیں گے ہوئے گئے وہ ہم سے, بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. آپ سوچیں کہ انسان غلط راستے پہ ہو اور مگن ہو, خوش ہو, مطمئن ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی منزل تو ہے پشاور, لیکن لاہور جانے والی گاڑی چونکہ بڑی آرام دہ اور ایئر کنڈیشنڈ ہے اور آپ اس میں لیٹ کر جا سکتے ہیں, اور آپ اپنی منزل کھوٹی کر کے آپ اس بس پہ صرف اس لیے سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت آرام دہ ہے, اور اپنی منزل کی بس کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ذرا جگہ تنگ ہے, تھوڑی گھٹن ہے, گرمی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں خیر ہے, تھوڑی تنگی برداشت کر لیں گے, لیکن جانا مجھے اسی جگہ پہ ہے, میری منزل یہی ہے. تو جو جنت کی راہوں پہ چلنے والے ہیں وہ ان مشکلات سے نہیں گھبراتے, اور جو جہنم کے راہی ہیں وہ مزے سے, اطمینان سے ان رستوں کو, اس کی لذتوں کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, خواہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس پر اتراتے تھے, فخر کرتے تھے, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ تکبر کرنے والوں کا. حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ کمزور اور گمنام لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی پوری کر دے، اور تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتاؤں، ہر اکھڑ مزاج، بد خلق اور متکبر دوزخی ہوتا ہے، جو بات بات پہ اکھڑ جاتا ہے، جو بد اخلاق ہے اور جو تکبر کرنے والا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، وہ دوزخی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ واقعی اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں، زمین پر جو جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو انسانوں کا خادم بنا دیا، اور بہت ساری ضروریات ہماری ان سے پوری ہوتی ہیں، سواری بھی کرتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، دہی، لسی، مکھن، گھی، کھویا، پنیر، طرح طرح کی مٹھائیاں بنتی ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اون، بال، کھال، آنتے، ہڈی، کیا کیا چیز، ایون گوبر، ہر چیز اس کی کام آتی ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر پیدا کرنے سے پہلے انسان کی ان ساری ضروریات کو مد نظر رکھ کر انہیں تخلیق کیا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا، اور یہ جانور ہو کر میرے اور آپ کے اتنے فائدے کے ہیں؟ تو ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، صرف اپنے لیے جیتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، مومن محبت کرتا بھی ہے اور کیا بھی جاتا ہے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت کرے نہ محبت کیا جائے، اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو نفع پہنچانے والے بن جائیں، ان مویشیوں سے سبق سیکھیں۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو اس آدمی کو جس کے ہاتھ سے اللہ نے نیکی کے دروازے کھولے، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ سے اللہ نے شر کے دروازے کھولے۔ نیکی کے دروازے کھولنے والے، خیر کو پھیلانے والے بن جائیے۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ واقعی، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ دنیا سے جب سکندر رخصت ہوا تو خالی ہاتھ ہوا، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی کہ اپنی منی اس کے اندر ڈال کے لے جائے، کوئی اس کے اندر لاکر نہیں ہے، جو کچھ کماتے ہیں اس دنیا میں رہ جاتا ہے، پہنے ہوئے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں۔ اور ہم تو یہ روزانہ تجربہ کرتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو کیا ہم اپنے سارے خزانے ہاتھ میں لے کر سوتے ہیں؟ اور اگر مٹھی میں دبا بھی لیں تو سوتے میں تو مٹھی کھل جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز پکڑی بھی ہو تو ہاتھ سے نکل جائے۔ تو جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔ یہ کون سا علم ہے؟ دنیا کا علم۔ اور منع کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے؟ دنیا کا علم ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اندھیرے میں بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل روشنی، اصل نور قرآن ہے، اس کے بعد اگر تحقیق اور تصنیف اور تدریس کریں، علم سیکھیں، پی ایچ ڈی کریں، ڈگریاں لیں، تو بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن ساتھ ساتھ رہے تو لیڈ کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا۔ قرآن کی امامت ہو تو دنیا کے علوم بھی سراپا رحمت ہے، اور یہ دونوں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن امامت جو ہے وہ قرآن کرتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو نہیں کرتی۔ دانائی کا سرچشمہ، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز قرآن ہے۔ اس کو چھوڑ کے عمریں گلا دیں دنیا کے علم سیکھنے میں، لیکن نہیں سیکھا تو جو انبیاء علیہ السلام دین لے کر آئے, پیغام لے کر آئے, علم لے کر آئے, اس کی طرف توجہ نہیں کی, اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے, مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا, کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں کے حق میں جاری رہا, اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے.